پیر یکم اگست کے سیربین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ پی آئی اے میں عملداری اور اختیار نہ ہونے کے برابر ہے۔
ہم لوگ جن لوگوں سے ناخوش ہیں، جن کی سروس ہماری اچھی نہیں دیتے، ہمیں وہ بھی مجبوری ہے کہ ہم ان کو سروس سے بھی ڈسمس نہیں کر سکتے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سواناز سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے پہلے باضابطہ چیئرمین نے اپنے پہلے خصوصی انٹرویو میں بی بی سی کو بتایا کہ حکومت نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی غرض سے اسے ایک لمیٹڈ کمپنی بنا دیا ہے۔ اعظم سہگل:
تو ہماری جو مین پاور کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی لارجلی یونینز اور ایسوسیشنز ڈیٹرمن کرتی ہے، ناٹ دی مینجمنٹ۔
آپ کی پھر ایئر لائن یونینز کے ہاتھوں ہوسٹیج بنی ہوئی ہے؟
ٹو اے سرٹن ڈگری میں آپ سے بالکل اگری کروں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے 33 جہاز ہیں، اور وہ بھی 33 جہاز حال ہی میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو 12-15-16 جہاز ہمارے کئی سال رہے ہیں۔ اور ہماری جو ٹوٹل ورک فورس اسٹرینتھ ہے ایچ آر کی پی آئی اے میں، وہ کوئی 18,000 لوگ ہیں، اور ہمیں چاہیے صرف 4,000۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری مینجمنٹ کی ریٹ کتنی ہے اس پی آئی اے میں۔
روسی وزارت دفاع کے حکام نے بتایا ہے کہ شام کے شمالی علاقے میں باغیوں نے روس کے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، نتیجے میں عملے کے 3 ارکان سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایم آئی 8 ہیلی کاپٹر حلب میں امداد پہنچانے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ باغیوں کے کس گروپ نے ہیلی کاپٹر کو گرایا ہے۔ شامی فوج نے تصدیق کی ہے کہ باغیوں نے حلب میں حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں بڑا حملہ کیا ہے، تاہم فضائی فوج کی مدد سے باغیوں کی پیش قدمی روک دی گئی۔ ترکی نے جرمنی کے سفیر کو طلب کر لیا ہے، انہوں نے صدر رجب طیب اردوان کو جرمنی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک ریلی سے خطاب کرنے پر روک دیا تھا۔ جرمنی کی آئینی عدالت نے منتظمین کی جانب سے کی گئی جرمنی میں صدر رجب طیب اردوان کے خامیوں سے خطاب کی اپیل ملک میں سیاسی کشیدگی بڑھنے کے خدشات کے سبب مسترد کر دی تھی۔ برازیل کی معطل صدر جلما روزیف کا کہنا ہے کہ مواخذے کا سامنا ہونے کے باوجود وہ پراعتماد ہیں کہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائیں گی۔ شمالہ جعفری:
بی بی سی کو اپنے ایک انٹرویو میں جلما روزیف کا کہنا تھا کہ وہ صرف ملک کی پہلی خاتون صدر کے طور پر ہی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہنا نہیں چاہتی، بلکہ ایک ایسی صدر کے طور پر جانی جانا چاہتی ہیں جنہوں نے فوجی بغاوت کو شکست دے کر ملک میں جمہوریت کو بحال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ برازیل کی کانگریس کا اختیار نہیں کہ وہ ان کی صدارت کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ مئی میں سینٹ نے کرپشن کے الزامات پر جلما روسف کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔
جاپان کی سابق وزیر دفاع یوریکو کوئکے کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کی پہلی خاتون گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہیں یہ عہدہ ایک ایسے وقت پر ملا ہے جب ٹوکیو 2020 میں اولمپکس کھیلوں کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے 29,00,000 ووٹ لے کر مضبوط امیدوار کی حیثیت سے برتری حاصل کی۔ افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کے سربراہ جنرل جان نکولسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں مسلح گروپ داعش کے اکثر مسلح جنگجوؤں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ افغانستان میں پاکستانی جنگجوؤں کی موجودگی کے بارے میں صحافی نظام داور نے بی بی سی کو بتایا:
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے اسلامک سٹیٹ آف خراسان بنی تو اس کا جو پہلا امیر ہے وہ اورنگزیب ایجنسی سے ہے، حافظ سعید، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ریجن میں اورنگزیب ایجنسی میں یا کورم ایجنسی میں یا ہنگو کے علاقے میں آلریڈی اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ بھی پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی سنی لوگ آئی ایس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سے پہلے بھی 5-6 آرگنائزیشن جو سپلنٹر آرگنائزیشن تھی ٹی ٹی پی کی، جس میں جماعت الاحرار مین آرگنائزیشن ہے، اس نے بھی ایلیجنس پلیج کی تھی آئی ایس کی طرف۔
ترک حکام نے قریباً 11 فوجی کمانڈوز کو حراست میں لے لیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہیں 2 ہفتے قبل ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے وقت صدر رجب طیب اردوان کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاہم انہوں نے اپنے ہوٹل پر چھاپے سے قبل ہی وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ حکام نے بتایا ہے کہ جنگل میں چھپے باغی فوجیوں کو پکڑنے کے لیے ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا۔ کیتھولک مسیحی برادری کے عالمی روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے پولینڈ سے روم واپسی کے دوران طیارے میں کہا کہ اسلام کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ کیتھولک عقیدے کے پیروکار اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ یورپ میں جاری سماجی ناانصافیاں نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے اور شدت پسندی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے یورپ میں ہونے والے حالیہ حملوں کے سلسلے میں فرانس میں ایک کیتھولک پادری کے بہیمانہ قتل پر اسلام کی تنقید نہ کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا. نام نہاد جنگجو تنظیم دولت اسلامیہ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. افغانستان میں امریکی افواج اور نیٹو کے کمانڈر جنرل جان نکلسن کے بقول افغانستان میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 70% جنگجوؤں کا تعلق کلعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے. اس خبر پر تفصیلی رپورٹ اور تجزیہ سربین میں آگے سنیے گا. پہلے آج کا بڑا موضوع. پاکستان کی قومی فضائی کمپنی یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن لمیٹڈ کے چیئرمین اعظم سہگل کا کہنا ہے کہ ادارے میں انتظامیہ کی عملداری اور اختیار نہ ہونے کے برابر ہے. بی بی سی اردو سروس سے خصوصی انٹرویو میں پی آئی اے سی ایل کے پہلے باضابطہ چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی بڑی مثال عملے اور طیاروں کی تعداد کا تناسب ہے. پی آئی اے کی نشکاری پاکستانی میڈیا میں کافی عرصے سے موضوع بحث رہی ہے. چیئرمین پی آئی اے سے ہمارے ساتھی طاہر عمران کے انٹرویو کا آغاز پی آئی اے کی نشکاری پر حکومتی حکمت عملی کے سوال سے ہی ہوتا ہے.
پی آئی اے سی جو تھا وہ دیٹ واز اے گورنمنٹ کارپوریشن, تو ہم نے سوچا کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کی امید سے اور ناطے سے اس کو ایک زیادہ پرائیویٹ سیکٹر ٹائپ آرگنائزیشن بنایا جائے. اور اب ہم لوگ کمپنیز آرڈیننس آف 1984 کے انڈر وی آر گورنڈ بائی دیم, اور ہم لوگ وی آر لائک اینی ادر کمپنی.
اور کتنی پرائیویٹائزیشن ہوگی؟
اوریجنلی تو گورنمنٹ کا مینڈیٹ یہ تھا کہ اس کا 26% مینجمنٹ دے کے اس کو فلی پرائیویٹائز کر دیا جائے, جس طرح ان کا نارمل پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی. بٹ ڈیو ٹو سرٹن ریزرویشنز جو یونین کی طرف سے بھی آئیں, اور ایک اسٹرائک بھی آپ کو یاد ہوگا ہوئی جس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی جوائن کر گئی اسٹرائک کو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ سم واٹ ودرو دی ارلیئر پوزیشن. اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مینجمنٹ گورنمنٹ کے پاس رہے گی, 51% شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ کے پاس رہے گی, اور گورنمنٹ اسٹریٹجک انویسٹر لائے گا اپ ٹو 49% ان پی آئی اے, یا تھرو دا اسٹاک مارکیٹ اس کو بہتر کر کے اس کے شیئر کی ویلیو بڑھا کے اس کو بیچا جائے گا.
جب پی آئی اے کا مسافر پی آئی اے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ان کا سب سے پہلا جو واسطہ پڑتا ہے وہ پی آئی اے کے سٹاف کے ساتھ ہوتا ہے. وہ گراؤنڈ سٹاف ہو سکتا ہے, وہ آپ کی ایئرپورٹ کا سٹاف ہوتا ہے, ٹکٹ آفس کا سٹاف ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ شکایت آتی ہے وہ یہ کہ غیر پیشہ ورانہ رویہ ہوتا ہے. یہ کس کا قصور ہے کہ یہ جو اس کو برداشت کیا جا رہا ہے؟
ایکچولی انٹائرلی مینجمنٹ پر ذمہ داری نہیں دے سکتے, بیکاز دا یونینز پلے کوائٹ این امپورٹنٹ رول ان سلیکشن آف دوز پیپل. اسی ایکچولی ریزن کی وجہ سے ہم لوگ جن لوگوں سے ناخوش ہیں, جن کی سروس ہماری اچھی نہیں دیتے, ہمیں وہ بھی مجبوری ہے کہ ہم ان کو سروس سے بھی ڈسمس نہیں کر سکتے. تو ہماری جو مین پاور کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی لارجلی یونینز اور ایسوسیشنز ڈیٹرمن کرتی ہے, ناٹ دا مینجمنٹ.
تو آپ کی پھر ایئر لائن یونینز کے ہاتھوں ہاسٹیج بنی ہوئی ہے؟
ٹو اے سرٹن ڈگری میں آپ سے بالکل اگری کروں گا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے 33 جہاز ہیں, اور وہ بھی 33 جہاز حال ہی میں ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو 12-15-16 جہاز ہمارے کئی سال رہے ہیں. اور ہماری جو ٹوٹل ورک فورس اسٹرینتھ ہے ایچ آر کی پی آئی اے میں, وہ کوئی 18,000 لوگ ہیں, اور ہمیں چاہیے صرف 4,000. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری مینجمنٹ کی ریٹ کتنی ہے اس پی آئی اے میں.
تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟
ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے 33 جہاز ہیں, اور ہمارا ٹرن اوور سیلز والیوم جو سال کا ہے دیٹ از اراؤنڈ 110 بلین روپیز. اگر ہم اس کو ڈبل کر لیں, اب اس کو ہم لوگ 60 یا 70 جہاز کی فلیٹ بنا دیں تو نیچرلی یہ جو 18,000 لوگ ہیں یہ ابزارب ہو جائیں گے.
جو پی آئی اے کے بارے میں ایک پرسپشن جو رپورٹس ہیں این جی اوز کی اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی ہے کہ پی آئی اے میں کرونک مس مینجمنٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے.
اکاؤنٹیبلٹی تو ہم لوگ وی کین پن دی اکاؤنٹیبلٹی ویری ایزیلی. اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے, کسٹمر سروس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, بکنگ میں, جہاز پر ڈیلیز, یہ جتنے ہمارے یو نو ایلز ہیں, ایولز ہیں ایئر لائن میں, وی نو کہ کون اس میں رسپانسبل ہے. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دا یونین اینڈ دی ایسوسیشنز, ایسوسیشنز آلسو ویری اسٹرانگ, ناٹ جسٹ دا یونین, ان کی وجہ سے, ان کی انٹرفیئرنس سے ہم اکاؤنٹیبلٹی پن تو کر لیتے ہیں مگر آگے اگلا ایکشن از ویری ڈیفیکلٹ فار آس ٹو ٹیک بیکاز دا ریٹ آف دا مینجمنٹ از ناٹ دیئر. آئی ول بی ویری فرینک ود یو, یا جو ان کی ہماری پاور ہے اوور دا مینجمنٹ وہ از مس.
تو کیسے کریں گے پھر
ہم لوگ؟ اپنی فلیٹ اتنی بڑھا لیں گے کہ جو ہمارے ویلے لوگ, فارغ لوگ پھر رہے ہیں, جو سازشیں کرتے ہیں, جو پولیٹکس کھیلتے ہیں, دے ول بی سو ہائیلی آکوپائڈ ان دا کمپنی.
لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایگزامپل بھی سیٹ کرنے کی ضرورت؟
وقتاً فوقتاً وی ڈو ٹیک ایکشن.
قطع کلامی معاف, مثلاً یہ پچھلے دنوں ہڑتال کی وجہ سے آپ کو اربوں روپے کا نقصان ہوا, کتنے لوگوں کو آپ نے سیک کیا یا کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی؟
ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو, وی پنش دم, وی ڈسمس دم, وی فائل کیسز اگینسٹ دم, بٹ سم ہاؤ اور دی ادر دے آل فاؤنڈ دیئر وے بیک انٹو پی آئی.
یہ تھے پی آئی اے کے چیئرمین اعظم سہگل, جن سے نامہ نگار طاہر عمران بات کر رہے تھے. اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان افریدی سے بات کی اور پوچھا کہ پی آئی اے کے چیئرمین کے بقول ملازمین کے مسافروں کے ساتھ غیر پیشہ ورانہ رویے کی ذمہ دار ملازمین کی ایسوسی ایشنز اور یونین ہیں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, اگر تو ملازمین کے اور مینجمنٹ کے کاموں میں, جو کہ ان بٹوین ملازمین اور مینجمنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے, اس کے اندر اگر کوئی تھرڈ پارٹی جو انلیگل طریقے سے انٹرفیئر کرتی ہے تو اس میں پھر قصور اس تھرڈ پارٹی کا بھی ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہے, لیکن اس میں مینجمنٹ کی بھی کمزوری ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کو انٹرفیئر کرنے میں, ان کے ڈومین میں گھسنے کی اجازت کیوں دے رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کی اگر ایسی کوئی بات ہے تو مینجمنٹ کی اپنی کمزوری سے ظاہر ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسوسیشن یا یونین جو ہے وہ مینجمنٹ کے کاموں میں دخل اندازی کرے, کیونکہ مینجمنٹ کا کام ہی ہے. اب اگر جو ہے وہاں پر کچھ ایسے ملازمین ہیں جو کہ کسٹمر سروسز کے جو ہے وہ اہل نہیں ہیں, تو ان کو کس نے سلیکٹ کیا؟ تو اسے مینجمنٹ نے کیا, کسی یونین نے تو نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسٹمر سروسز کے لیے ٹریننگ دینا, ان کی تربیت وغیرہ, تو وہ کام بھی مینجمنٹ کا ہے, تو مینجمنٹ کو کرنا چاہیے.
لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا نا نصر اللہ فریدی صاحب, کہ اگر تو پھر انتظامیہ مینجمنٹ جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ غیر پیشہ ورانہ رویے کے ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یونین درمیان میں آ جاتی ہے.
جہاں تک یونین کا تعلق ہے تو اگر یونین انٹرفیئر کر رہی ہے تو, اور یونین پہ اگر اس قسم کا کوئی الزام لگ رہا ہے جو موجودہ یونین ہے, تو وہ تو گورنمنٹ ہی الائی ہے, اور گورنمنٹ ہی کی مطلب اس وقت جو موجودہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے یہ انہی سے ایفیلیٹڈ لوگوں کی یونین ہے. تو میرے خیال میں سہگل صاحب بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہی کے لائے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے مڈل مینجمنٹ کا ہوتا ہے. مڈل مینجمنٹ جو ہے ڈائریکٹر لیول کے اوپر ان کو بہت ہی ریولیوشنری قسم کے جو ہے وہ ڈیسیزن لینے چاہیے. اور دیکھیں یہ وہی مینجمنٹ ہے جو پچھلے کئی سال سے چلی آ رہی ہے اور ڈائریکٹر لیول کے اوپر, اور جو ہے انہوں نے آج تک پی آئی اے, اگر دیکھیں نا آپ کہیں نہ کہیں تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ پی آئی اے کیوں اس میں نہیں گئی, پی آئی اے کیوں ہر روز جو ہے وہ نیچے سے نیچے چلتی چلی گئی.
نصر اللہ صاحب مختصرا اگر آپ یہ بتائیں کہ پی آئی اے میں 18,000 ملازمین ہیں جبکہ چیئرمین کے بقول صرف 4,000 ملازمین ان کی اس وقت ضرورت ہے پی آئی اے کو, اب اتنے سارے ملازمین کو کھپانے کے لیے پی آئی اے کو ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید جہاز خریدنے پڑیں گے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو پورا لائے عمل چیئرمین نے بیان کیا ہے اس سے یہ پی آئی اے نفع بخش ادارہ بن سکے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ ملازمین کو کھپانے کے لیے نہیں بلکہ پی آئی اے کو مزید اوپر اٹھانے کے لیے جہاز لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, ملازمین تو کھپ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جی, اگر آپ ظاہر کہہ رہے ہیں جی 4,000 ملازمین ہونے چاہیے, تو 4,000 ملازمین جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے اس کا ریشو یا اس کا جو اندازہ آپ لگا رہے ہیں وہ دوسری ایئر لائنس کے ساتھ ان کے موازنہ کر رہے ہیں. آپ ان سے موازنہ ہی میرے خیال سے یہ غلط کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے کور اور نان کور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا ایک فلیٹ آپریشن ہوتا ہے, دوسرا तरह उनका ग्राउंड पे जो सर्विसेज वो जो देते हैं वो है। हमारे तो यहाँ पे 36 डिपार्टमेंट है, हमारा इवन प्रिंटिंग प्रेस पीआईए का अपना है, टीजीएस अपना है, हमारा जो है वो ट्रेनिंग सेंटर अपना है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, इससे पैसा बचता है, हमारा मेडिकल अपना है और हमारे जो है वो प्रिसिशन इंजीनियरिंग अपना है, हमारा ट्रैफिक, मतलब बेशुमार डिपार्टमेंट है। तो उसको भी अगर उसके 18,000 मुलाजमीन अगर हैं तो वो इतने डिपार्टमेंट भी हैं कि आप जो मुवाजना करते हैं दूसरी एयरलाइन से तो उस एयरलाइन में वो अपने बजट का पीआईए के अपने मुलाजमीन पे, वो एयरलाइन अपने मुलाजमीन पर अपने बजट का 35-40% में मुलाजमीन की सैलरी से खर्च करते हैं। हमारे पीआईए में तो 17-18% अभी खर्च हो रहा है। दूसरा ये कि देखें चेयरमैन साहब जो आए हैं तो वो जाहिर है ये आफ्टर हमारी जो है उसके जो एहतजाज हमने किया था इसी चीज का है कि जी कोई मुलाजमीन नहीं निकाले जाएंगे, तो अब उनको टास्क दिया गया है तो ये बहुत अच्छी सोच है उनकी कि वो सोच रहे हैं कि जी मैं जहाज अब लाए भी जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छे राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और मुलाजमीन अगर ज्यादा हैं तो किसने उनको रिक्रूट किया, किसने उनको यहाँ पर मुलाजमतें दी, इन्हीं गवर्नमेंटों ने दी ना, इस गवर्नमेंट ने भी दी, पिछली गवर्नमेंट ने भी दी, तो फिर ये शिकायत करना इसमें मुलाजमीन का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें यूनियन जो है एसोसिएशन का तो कोई कसूर नहीं है, मुलाजमीन की अप्रूवल तो मैनेजमेंट ही देती है कि मुलाजमीन को जो है वो लाया जाए।
जी,
तो
जी।
ये मैं नहीं समझता कि ये कोई रिलेवेंट किस्म की वो है चीजें हैं।
ये थे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन नसरुल्ला खान अफरीदी। इसी मौजू पर सीबीए यानी पीआईए की यूनियन का मौकिफ जानने के लिए हमने कोशिश तो की लेकिन इनसे बात नहीं हो पाई। और अब पाकिस्तान से चलते हैं अफगानिस्तान, जहां तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गैर मुल्कियों के एक गेस्ट हाउस को बारूद से लदे एक ट्रक से निशाना बनाया है। अफगान हुकाम ने बताया है कि इस हमले में एक अफगान पुलिस अहलकार हलाक और 4 दीगर जख्मी हुए हैं। अफगान फोर्सेस ने कई घंटे मुसल्लह तसादुम के बाद 3 हमलावरों को भी हलाक किया है। तफसील के साथ सैयद अनवर।
काबुल में गैर मुल्कियों के गेस्ट हाउस पर तालिबान का हमला गुज़श्ता रात 1 बजे के बाद बारूद से लदे एक खुदकुश ट्रक के धमाके के बाद शुरू हुआ। हमला इतना शदीद था कि 15 किलोमीटर तक के फासले पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी और आसपास के इलाकों में हजारों अफराद खौफ व हिरास के साथ नींद से उठ गए। कार खुदकुश धमाके के बाद तालिबान ने नॉर्थ गेट गेस्ट हाउस पर फायरिंग शुरू की और ये लड़ाई अफगान फोर्सेस के साथ कई घंटे तक जारी रहा। इस इलाके में नज़दीक एक अफगान शहरी ने बीबीसी को बताया कि आसपास में कई घर के छत भी गिर गई है। धमाके के बाद जब हम लकड़ी के नीचे हुए तो उठ नहीं सकते थे। अपने साथी को आवाज दिया कि मेरे हाथ खींचे क्योंकि लकड़ी के नीचे दब गया हूं और उठ नहीं सकता। अफगान हुकाम ने तस्दीक किया है कि इस हमले में एक अफगान पुलिस अहलकार मारा गया है और 4 दीगर जख्मी हुए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक गेस्ट हाउस के सिक्योरिटी बैरियर ज्यादा थे, इसलिए हमला आवर अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान के तर्जुमान जबीहुल्ला मुजाहिद ने 4 हमला आवरों का नाम भी मीडिया को जारी किया है। तालिबान ने दावा किया है कि इस हमले में मुतअद्दद गैर मुल्की मारे गए हैं। ताहम अफगान हुकाम किसी भी गैर मुल्की शहरी के हलाकत या जख्मी होने की तस्दीक नहीं की है। सईद अनवर, बीबीसी, काबुल।
अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जॉन निकोलसन ने कहा है कि वहां खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिदत पसंद तंजीम दाइश के 70% जंगजू पाकिस्तानी हैं। इनके मुताबिक ये जंगजू पहले कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ थे लेकिन कबायली इलाकों में ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद ये जंगजू अफगानिस्तान चले गए। मजीद तफसील के साथ इस्लामाबाद से नामा निगार खुदाए नूर नासिर।
पेंटागन में सहाफियों से बात करते हुए जनरल जॉन निकोलसन का कहना था कि अफगानिस्तान में खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिदत पसंद तंजीम दाइश के अक्सर जंगजुओं का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये शिदत पसंद फाटा में जरब-ए-अज़ब के नाम से शुरू होने वाले ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान चले गए थे। निकोलसन के मुताबिक इन अस्करियत पसंदों में से अक्सर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू हैं और उनका ताल्लुक औरकज़ई एजेंसी से है। नेटो और अमरीकी अफवाज के सरबराह का कहना था कि वो अफगानिस्तान में पिछले 15 बरस से शिदत पसंदों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताहम अब भी वहाँ एक दर्जन के करीब मुसल्लह ग्रुप फाल है। افغانستان میں داعش کے پاکستانی جنگجوؤں کے بارے میں جب قبائلی علاقوں میں شدت پسندی پر گہری نظر رکھنے والے صحافی نظام داوڑ سے پوچھا کہ امریکی جنرل کے اس بیان میں کہاں تک صداقت ہے تو ان کا کہنا تھا
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے اسلامک سٹیٹ آف خراسان بنی تو اس کا جو پہلا امیر ہے وہ اورنگزئی ایجنسی سے ہے حافظ سعید اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریجن میں اورنگزئی ایجنسی میں یا کورم ایجنسی میں یا ہنگو کے علاقے میں آلریڈی اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی سنی لوگ آئی ایس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سے پہلے بھی پانچے آرگنائزیشن جو سپلنٹر آرگنائزیشن تھی ٹی ٹی پی کی جس میں جماعت الاحرار مین آرگنائزیشن ہے اس نے بھی الیجنس پلیج کی تھی آئی ایس کی طرف
جنرل نکولسن کے مطابق افغانستان میں بین الاقوامی افواج افغان فوج کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے اور ان کاروائیوں میں داعش کے بہت سارے کمانڈر ہلاک ہو چکے ہیں دوسری جانب جنوری 2015 میں پاکستان اور افغانستان میں داعش نے پہلی ویڈیو جاری کی تھی جس میں پاکستانی شدت پسندوں کو بھی دیکھا جا سکتا تھا واضح رہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع اچین میں ایک عرصے سے فعال ہے اور وہاں سے افغانستان کے دوسرے علاقوں میں شدت پسند واقعات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں خدا نور ناصر بی بی سی اسلام آباد
اسی موضوع پر تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے اور پوچھا کہ کیا واقعی داعش کے جنگجوؤں کا تعلق پاکستان سے ہے
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ داعش اور اس طرح کی جو باقی مسلح تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکیں یہ سارے اندازے ہیں اب یہ ہے کہ ممکن ہے جو تحریک طالبان پاکستان میں اختلافات پیدا ہوئے وہ تنظیم بکھر گئی میرے خیال میں اس کے کچھ لوگ مزید جو ہیں وہ داعش میں شامل ہوئے ہیں لیکن یہ جو 70% کی فگر ہے یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ یہ لوگ تو افغانستان میں موجود ہیں وہاں پہ ان کے مراکز ہیں میرے خیال میں افغان جو ہیں چاہے وہ طالبان ہیں یا نئے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے پاکستان سے جو لوگ فرار ہوئے ہیں جب یہاں فوجی کارروائی ہوئی تو میرے خیال میں ان کی تعداد کم ہوگی
تو اگر یہ مان کے چلیں کہ کچھ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ داعش میں شامل ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے
دیکھیں تحریک طالبان پاکستان تو جب دسمبر 2007 میں بنی تھی بیت اللہ مسعود نے بنائی تھی
جی
جب تک وہ زندہ رہے یہ تنظیم کافی متحد تھی جب حکیم اللہ مسعود امیر بنا بیت اللہ مسعود کے مرنے کے بعد تو اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی جب مولانا فضل اللہ اس کے امیر بنے اور وہ افغانستان چلے گئے اس کے بعد تو کافی اس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اختلافات ہی کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے پھر یہ تھا کہ شاید وسائل کی بات تھی پھر یہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں جو پالیسی تھی افغانستان کے بارے میں افغان طالبان کے بارے میں اس میں اختلاف رائے پیدا ہوا اور چونکہ یہ داعش یا اسلامک سٹیٹ کے جو امیر ہیں خراسان کے لیے حافظ سعید خان اورنگزئی وہ پاکستانی ہیں تو اس سے بھی کافی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے حالیہ دنوں میں ہمیں معلوم ہوا کہ افغان حکومت نے کہا کہ یہ حافظ سعید ہیں
جی
جماعت الدعویٰ کے سربراہ وہ جو ہیں وہ کاروائیاں کروا رہے ہیں افغانستان میں اور وہ سربراہ ہیں داعش کے حالانکہ یہ حافظ سعید خان اورنگزئی یہ اورنگزئی قبائلی ایجنسی کے رہنے والے ہیں اور یہ اور شخصیت ہیں اور حافظ سعید جو ہیں وہ اور شخصیت ہیں
تو پاکستان میں اثر رسوخ کتنا ہے داعش کا اس وقت
ٹھیک ہے اگر ان کا پاکستان میں اثر رسوخ ہوتا تو یہ پاکستان میں موجود ہوتے یہاں پہ ان کے لیے رہنا ممکن نہیں رہا جو جو ان کے مراکز تھے ٹھکانے تھے وہاں فوجی کارروائی ہوئی اور یہ مجبوراً افغانستان چلے گئے ہیں افغانستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے مراکز بنائے خاص طور پہ ننگرہار کے صوبے میں اور وہاں پر بھی ان کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اور کافی ان کو نقصان ہوا ہے تو پاکستان میں یہ بالکل ممکن ہے کہ حافظ سعید خان اورنگزئی کے لوگ ہوں گے لیکن خاموش ہوں گے اور چونکہ ان کے پاس طاقت کم ہے تو یہ سامنے نہیں آ رہے
افغانستان میں آئی ایس کا ظہور اور پھر اس کے بعد ان کا یہ بڑھتا ہوا جو اثر رسوخ ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے
لیکن 2014 میں یہ تنظیم بنی تھی داعش کی اکثر صوبوں میں ان کو شکست ہوئی اور یہ سارے پھر ننگرہار میں اکٹھے ہو گئے مشرقی افغانستان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی بھی کچھ علاقہ ان کے قبضے میں ہے
جی
تو لوگ ان سے آ کے ملتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کا اپنا ایف ایم ریڈیو چینل بھی ہے۔ صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ وہ افغانستان کو داعش کے لیے قبرستان بنا دیں گے، تو دعوے تو ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک داعش موجود ہے، اور یہ کابل میں انہوں نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کے پاس خود کش حملہ آور بھی ہیں، یہ پھر سے منظم ہوئے ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں۔
یہ تھے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی، سیر بین ابھی جاری ہے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ بدھ سے ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا۔ چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان نے لارڈز میں پہلا ٹیسٹ میچ 75 رن سے جیتا تھا۔ انگلینڈ نے اولڈ ٹریفرڈ میں دوسرا ٹیسٹ میچ 330 رن سے جیت کر سیریز برابر کر دی تھی۔ ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان کنگسٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے۔ دوسرے دن جب کھیل ختم ہوا تھا تو بھارت نے 5 وکٹوں پر 358 رنز بنائے تھے۔ اس طرح اسے ویسٹ انڈیز پر 162 رنز کی برتری حاصل ہو چکی ہے اور اس کی 5 وکٹیں باقی ہیں۔ اجنکیا رہنے 42 اور ساہا 17 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ لوکیش راہل 158 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پجارا نے 46 اور کپتان کوہلی نے 44 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ ڈیرن لیمن نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی شکست کی ذمہ داری اپنے بیٹسمینوں پر عائد کی ہے۔ ڈیرن لیمن کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی بیٹسمینوں نے پہلی اننگز میں بڑی برتری حاصل نہ کر کے بہت مایوس کیا۔ 86 رنز کی برتری سری لنکن ٹیم کو دباؤ میں لینے کے لیے کافی نہ تھی، کیونکہ مینڈس نے بہت ہی عمدہ اننگز کھیلی اور پھر رنگانا ہیرت نے بھی اچھی بالنگ کی۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 4 اگست سے گال میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی ٹیم میں لیفٹ آرم اسپنر جان ہالینڈ کی شمولیت یقینی دکھائی دیتی ہے، جو اس سے پہلے ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے ہیں۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے ٹورنٹو کا ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں انہوں نے جاپان کے کی نیشیکوری کو 6-3 اور 7-5 سے ہرا دیا۔ یہ سال ان کا 7واں ٹائٹل ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے بعد جوکووچ اب ریو اولمپکس میں حصہ لیں گے۔ امریکی گولفر جیمی واکر نے یو ایس پی جی اے چیمپئن شپ جیت لی۔ انہوں نے عالمی نمبر 1 آسٹریلیا کے جیسن ڈے کو شکست دی۔ انٹرنیشنل چیمپئنز کپ میں پریمیئر لیگ چیمپئن لیسٹر کو پیرس سین جیمان نے 4 گول سے شکست دے دی۔ لیورپول نے اے سی ملان کو 2 گول سے ہرا دیا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبد الرشید شکور سے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں آپ سب سے زیادہ جس خبر میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا یہ بیان ہے کہ اس وقت 2 کروڑ سے زائد افراد کی شناختی کارڈ کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 22,000 غیر ملکی سامنے آئے ہیں۔ سیر بین نصف کو پہنچا۔ خبروں کے خلاصے کے ساتھ سبناز۔
پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے پہلے باضابطہ چیئرمین اعظم سہگل کا کہنا ہے کہ حکومت نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی غرض سے اسے ایک لمیٹڈ کمپنی بنا دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے حکام نے بتایا ہے کہ شام کے شمالی علاقے میں باغیوں نے روس کے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، نتیجے میں عملے کے 3 ارکان سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی فوج نے تصدیق کی ہے کہ باغیوں نے حلب میں حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں بڑا حملہ کیا ہے، تاہم فضائی فوج کی مدد سے باغیوں کی پیش قدمی روک دی گئی۔ سری لنکا میں حزب اختلاف کی جماعتیں سابق صدر مہندا راجا پکشے کی سربراہی میں ہونے والے چار روزہ حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کا اختتام آج کولمبو میں ہو رہا ہے. برازیل کی معطل صدر جلما روزیف کا کہنا ہے کہ مواخذے کا سامنا ہونے کے باوجود وہ پر اعتماد ہیں کہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائیں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے فائرنگ کر کے آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے ایک انسپیکٹر کو قتل کر دیا ہے، جبکہ مردان سے بھی ایسے ہی دو افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ رگزئی کی رپورٹ.
پولیس کے مطابق انسپیکٹر کی ہلاکت کا واقعہ آج صبح پشاور کے علاقے پیر دست بدس میں یکتوت پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا. یکتوت پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار گلفام نے بی بی سی کو بتایا کہ انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر عثمان گل صبح کے وقت گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ دو موٹر سائیکل سواروں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اہلکار کا کہنا تھا کہ اس حملے کے بعد پولیس اور حساس اداروں نے جائے وقوع اور ارد گرد کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور کچھ مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پشاور اور اطراف کے اضلاع میں گزشتہ دو سالوں کے دوران خفیہ اداروں کی کئی اہلکاروں کو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 15 کے قریب اہلکار مارے جا چکے ہیں. ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں دو افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے. مردان پولیس کے سب انسپیکٹر سلیم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ لاشیں آج صبح مردان کے علاقے رنگ روڈ سے ملی. انہوں نے کہا کہ لاشوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں رات کے وقت ہی سڑک کے کنارے چھوڑا گیا ہے. اہلکار کے مطابق دونوں لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں ایک کا تعلق نوشیرہ اور دوسرے کا سوابی کے اضلاع سے بتایا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان میں سے ایک شخص چند ماہ پہلے سوابی کے ایک مدرسے سے لاپتہ ہو گئے تھے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا تعلق کسی تنظیم سے تھا یا نہیں. خیال رہے کہ چند ماہ پہلے بھی مردان سے چار افراد کی لاشیں ملی تھیں، جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ تمام شدت پسند تھے اور جنہیں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں سے پہلے بھی شدت پسندوں کی لاشیں ملتی رہی ہیں، تاہم کچھ عرصہ سے ان واقعات میں کمی دیکھی گئی ہے. رفعت اللہ ورگزئی، بی بی سی پشاور.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے نیم فوجی دستے یعنی رینجرز کے کراچی میں قیام میں ایک بار پھر ایک سال کی توسیع کر دی ہے. اس کے علاوہ رینجرز کو حاصل خصوصی اختیارات کی مدت میں بھی 90 دن کا اضافہ کیا گیا ہے. رینجرز کی خواہش کے باوجود اس کو اندرون سندھ کارروائی کے اختیارات نہیں دیے گئے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے انتخاب کے چوتھے روز رینجرز کو حاصل پولیس کے اختیارات میں توسیع کر دی ہے. ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے رینجرز کی تعیناتی اور اختیارات میں توسیع کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے مطابق رینجرز کے قیام میں ایک سال اور اختیارات میں 90 روز کے لیے توسیع کی گئی ہے. ترجمان نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دستخط کے بعد یہ سمری اب وفاقی وزیر داخلہ کو بھیج دی گئی ہے. واضح ہے کہ ان اختیارات میں توسیع کے لیے صوبائی کابینہ یا صوبائی اسمبلی سے منظوری نہیں لی گئی، جس کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں. اس سے قبل رینجرز نے پولیس اختیارات کا دائرہ کار اندرون سندھ تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن صوبائی حکومت نے اس سے انکار کر دیا اور اختیارات کراچی تک محدود رکھے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے رینجرز اختیارات میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ رینجرز کو متنازعہ نہیں بنانا چاہیے.
رینجرز کے سندھ میں اور کراچی میں پریزنس کو سیاست کی نظر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں رینجرز کو سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے. وہ اعتماد کے منافی ہے جو کسی بھی حکومت کو اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کو دینا ہم پر لازم ہے. ہمیں انہیں اعتماد دینا ہے، ہمیں وہ انوائرمنٹ دینی ہے، ہمیں وہ سپورٹ دینی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کراچی کا آپریشن ہوا ہے یہ کوئی مفت میں نہیں ہو گیا. اس وقت تک 31 شہید ہو چکے ہیں، 89 انجرڈ ہوئے ہیں. سو یہ ایٹ اے کنسیڈریبل کاسٹ آیا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے تو اس کو ہمیں سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے، سیاسی مسلحت کا کی نظر نہیں کرنا چاہیے.
یاد رہے کہ کراچی میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن میں رینجرز کو سنگین نوعیت کے 4 جرائم، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتا خوری اور اغوا برائے تاوان کی روک تھام کے لیے پولیس کے اختیارات دیے گئے ہیں. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب ذکر سندھ ہی کے ایک اور ضلع خیرپور کا، جہاں ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے لیے کام کرنے والے رپورٹر کے والد کی گمشدگی کے بعد ان کی لاش پراسرار حالت میں مقامی قبرستان میں پانی کی خبر آپ کو سنوائیں گے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کے جسم پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
سندھی زبان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے لیے ضلع خیرپور میں کام کرنے والے رپورٹر شوکت نوناری کا خیال ہے کہ ان کے 60 سالہ والد غلام سرور کو تشدد کا نشانہ بنا کر مارا گیا ہے اور ان کی لاش کو قبرستان میں پھینک دیا گیا ہے۔ اپنے شکوک کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
لاش جو ہے وہ قبرستان میں آئی ملی تو اس کو جو چہرے پہ زخم تھے یا جو جسم کے مختلف حصوں پہ زخم تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے تشدد کر کے اور مارا گیا۔ جیسا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں تو مختلف جو کام کرتا ہوں تو اس سے تو یہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، نہ ہی میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو ابھی جو تحقیقات ہوگی اس کی جو وہ سراغ لگانے والے ادارے جن کی یہ ڈیوٹی ہے تو وہ کریں گے تو ضرور کچھ پیش رفت ہوگی۔
پوسٹ مارٹم کرنے والے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر حامد مورے جو کہتے ہیں،
انجریز تھیں، کچھ 3-4 انجریز تھیں، فیس پہ انجری تھی، رائٹ سائڈ آف چیسٹ پہ، نی جوائنٹ پہ اور ہاتھ پہ۔
ڈاکٹر حامد کا کہنا ہے کہ ابھی عارضی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ شوکت نوناری نے اس عارضی رپورٹ پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پولیس کا موقف جاننے کے لیے کئی بار رابطے کی کوششیں کی گئیں لیکن ایس ایس پی نے فون نہیں سنا۔ ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نیوز فیاض نائچ کا کہنا ہے کہ شوکت کے کام کی وجہ سے مختلف گروہ ناراض تو رہتے ہی ہوں گے۔
ہم نے جو ہے اس حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ کوئی اینیمیٹی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اپنا فرسٹ جو پولیس کا وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اس کو مارا گیا ہے، تو ہم تو یہ بالکل کلیو لیس ہیں۔ ہم نے ابھی تک کسی پہ نہ ادارے کی طرف سے نہ شوکت نے ذاتی طور پر کسی پہ الزام لگایا ہے۔ ہم پولیس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈھونڈے کہ اس کے پیچھے وہ وجہ کیا ہے۔ وہ اسمپشن ہے کہ ایک جرنلسٹ کی پتہ نہیں چلتا کہ پولیس کی کس کس سے دشمنی ہوتی ہے، خبر کو چلاتا رہا ہے اور کافی سٹوریز اس نے کی ہیں تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
شوکت کہتے ہیں انہوں نے ابھی پولیس میں اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے باضابطہ رپورٹ درج نہیں کرائی ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں کانگو کے 3 نئے مریضوں کو علاج کے لیے لایا گیا ہے۔ رواں سال اب تک کانگو وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے میں لائے جانے والے 73 مریضوں میں سے 18 میں کانگو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کانگو کے 18 متاثرین میں سے 7 دوران علاج ہلاک ہوئے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کانگو کے 3 نئے مریض کوئٹہ شہر میں فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ جنرل اسپتال میں قائم مخصوص وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ ان میں ایک 5 سالہ بچی اور ایک 13 سالہ لڑکی بھی شامل ہیں۔ اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عباس نوتکانی نے بتایا،
اس سال یکم جنوری سے اب تک 73 پیشنٹ لائے گئے ہیں، ان میں جو ہے 18 پازیٹیو تھے، 66 نیگیٹو تھے اور ایکسپائر جو ہوئے ہیں 7 پیشنٹ۔
بلوچستان میں مال مویشی لوگوں کی معاش کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ مال مویشی سے کانگو کا مرض انسانوں کو لگ جاتا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہر سال کانگو سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو علاج کے لیے کوئٹہ لایا جاتا ہے، لیکن کوئٹہ میں اس کی تشخیص کے لیے لیبارٹری موجود نہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئٹہ میں لیبارٹری ہو تو مرض کی فوری تشخیص اور مؤثر علاج میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر عباس نوتکانی نے بتایا کہ اگر لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو اس خطرناک مرض سے بچا جا سکتا ہے۔
یہ مال مویشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو اس میں احتیاط کریں، اٹھاتے وقت اتارتے وقت گلاوز وغیرہ پہنیں۔ مال کو ہلال کریں گے قصاب، ان کو بھی گلاوز پہننا چاہیے، اور جب ہلال کر لیں مال مویشی کو آدھے گھنٹے تک ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے تک جب نزدیک نہیں جائیں گے وہ چیچڑے جو ہوں گے وہ ادھر سے خود بخود اتر کے چلے جائیں گے۔ گوشت کو کاٹتے وقت بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوئی چیچڑا اس میں کٹ نہیں جائے، گوشت میں مکس نہیں ہو جائے۔
بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے 8 میں کانگو کا خطرہ زیادہ موجود رہتا ہے۔ گزشتہ سال بھی اپریل سے اکتوبر کے مہینے تک کانگو سے متاثرہ 99 مریضوں کو علاج کے لیے لایا گیا، جن میں سے 20 ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب کچھ عالمی موضوعات کا ذکر۔ ترک حکام نے بعض ایسے فوجی کمانڈوز کو حراست میں لیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہیں 15 جولائی کو ناکام فوجی بغاوت کی شب صدر رجب طیب اردوان کو پکڑنے کے لیے جنوب مغربی ترکی کے تفریحی مقام مارمارس بھیجا گیا تھا، لیکن صدر اردوان ان کمانڈوز کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ صدر اردوان امریکہ میں جلا وطن ترک مبلغ فتح اللہ گولن پر سازش کا سرغنہ ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، جسے فتح اللہ گولن نے مسترد کر دیا ہے۔ نامہ نگار مارک لوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر۔
ترک حکام اسے بغاوت کرنے والوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کی بےخکنی کہہ رہے ہیں۔ دسیوں ہزار حراست میں ہیں یا ملازمتوں سے برطرف، جبکہ اسکول اور نشریاتی ادارے بند کیے جا رہے ہیں، اور ان سب پر فتح اللہ گولن کی حمایت کا الزام ہے جن کو حکومت اس ناکام بغاوت کا سرخیل قرار دیتی ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں گولن نے ترکی کے ریاستی اداروں میں اپنا اثر رسوخ بہت بڑھایا ہے۔ پیروکار فتح اللہ گولن کو ایک امن پسند عالم لیکن ناقدین پیروکاروں کا ایک خطرناک گروہ قرار دیتے ہیں۔
گولن کی تنظیم کا ہدف ریاست کے اندر سے گھیراؤ کر کے قبضہ کرنا ہے۔ وہ مسلح شدت پسند نہیں ہے بلکہ ججوں، ٹیچرز اور اراکین پارلیمان اور کاروباری لوگوں کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ دائیں بازو کی حکومتوں نے سیکولر فوج کے خلاف گولن کی تنظیم کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے اردوان کے دور میں سب سے زیادہ زور پکڑا۔
فتح اللہ گولن اور رجب طیب اردوان کا اتحاد بہت مضبوط بھی رہا ہے، اور انہوں نے ترکی کے سیکولر کردار کو بھی بدلا ہے۔ چند برس پہلے جب سینکڑوں فوجیوں پر مقدمات چلائے گئے تھے تو خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی گولن کے ہی پیروکار تھے۔ بحریہ کے سابق کیپٹن نے 33 ماہ جیل میں گزارے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بغاوت کا راستہ اسی وقت ہموار ہوا تھا۔
ان مقدمات کے ذریعے انہوں نے ہم سے چھٹکارا حاصل کر کے ہماری جگہ گولن کے پیروکاروں کو بھر دیا تھا۔ اس وقت یہ نہ ہوا ہوتا تو موجودہ بغاوت بھی نہ ہوتی۔
گولن کے تعلیم ادارے ملک میں بہترین سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب انہیں دہشت گردی کی آماجگاہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن بحث اب یہ ہے کہ یہ ایک ناسور ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے، یا کہ تطہیر جو کہ بہت دور تک پھیلا دی گئی ہے۔ حکومت کے بقول تعلیمی اداروں کی تطہیر گولن کی نظریات کو ختم کرے گی، لیکن صحافی، سفارتکار، این جی اوز، حتیٰ کہ ترک ایئر لائنز کا عملہ تک برطرف یا گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے مخالف کو اس کی آڑ میں پکڑا جا رہا ہے۔ 130 نشریاتی ادارے بند کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے صحافی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر فرار ہیں۔ ہم نے ایک ایسے ہی صحافی سے بات کی جن کا کہنا تھا کہ گولن کی تحریک کبھی بھی ریاست کا کنٹرول حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔
آپ میڈیا کے ذریعے کیسے فوجی بغاوت کر سکتے ہیں؟ یہ سارے لوگ ترک شہری ہیں اور ان کو ہر شعبے میں جانے کا پورا حق ہے۔
جس بغاوت کے خلاف تمام ترک متحد ہو گئے تھے اسے 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ اس کے اثرات نے ترک سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور شاید اس سے نکلنے میں ایک پوری نسل کھپ جائے۔
مارک لوئن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے کاشف قمر۔ جاپان کی سابق وزیر دفاع یوریکو کویکو کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کی پہلی خاتون گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہیں یہ عہدہ ایک ایسے وقت پر ملا ہے جب ٹوکیو 2020 میں اولمپکس کھیلوں کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، اور شہر کے 2 سابق گورنروں کے استعفے کے بعد کویکے اولمپکس کھیلوں کے لیے میزبان کے طور پر ٹوکیو کی ساکھ بچانے کی ذمہ دار ہوں گی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
ٹوکیو میں نئے گورنر کے عہدے کے لیے 21 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ٹوکیو کے عوام نے ووٹنگ کے ذریعے یوریکو کوئکے کو شہر کی پہلی خاتون گورنر کے طور پر منتخب کیا، جنہوں نے 29 لاکھ ووٹ لے کر مضبوط امیدوار کی حیثیت سے برتری حاصل کی۔ انتخابی نتائج کے بعد انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹوکیو کی سیاست کو بے مثال انداز میں چلائیں گی۔
یہ
بہت حیرت انگیز بات ہے کہ لوگوں نے بغیر کسی سیاسی جماعت یا تنظیم کی حمایت کے بڑی تعداد میں ووٹ دیے۔ میں نے ٹوکیو کی میٹروپولیٹن گورنمنٹ میں مزید شفافیت اور انصاف کی مہم چلائی، اور میں اس پر عمل درآمد کے لیے ایک ادارہ قائم کروں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ 2020 میں ہونے والے اولمپکس کھیلوں کی تیاریوں میں شفافیت کو یقینی بنائیں گی۔
2020
में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के इनेकाद से कबल हमें टैक्स की भारी रकम के इस्तेमाल के हवाले से सूरत हाल वाजे करनी चाहिए।
64 साल यूरिको का ताल्लुक हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेट जमात से है, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते की सख्त इंतखाबी मुहिम बगैर सरकारी हिमायत के चलाई है। इससे कबल वो वजीर दिफा के अलावा वजीर माहौलियात के ओहदे पर भी फायज रह चुकी हैं। यूरिको कोइके के गवर्नर के तौर पर इंतखाब पर टोक्यो के आवाम इत्मीनान और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
मैंने इनके जज्बे को देखा जिस तरह उन्होंने बगैर किसी पार्टी की हिमायत के इंतखाबात में हिस्सा लिया।
वो एक नडर खातून है, उन्होंने वो हासिल कर लिया जिसका उन्होंने तहैया किया और मुझे उम्मीद है कि वो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट को मजीद शफाफ अंदाज में चलाएंगी।
टोक्यो के नए गवर्नर के लिए इंतखाबात का ऐलान उस वक्त किया गया था जब टोक्यो के साबिक गवर्नर योइची मोसोजोए को जाती अखराजात पूरे करने के लिए सरकारी फंड के इस्तेमाल के हवाले से मालियाती स्कैंडल पर शदीद तनकीद के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। उनसे कबल 2013 में टोक्यो के गवर्नर नाओकी इनोसे को भी बदउनवानी के इल्जाम के बाद अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था।
मरासलों के खुलासा आपने सुना नाजिया गुलजार से।
आपके बाद बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिल आपकी बात में शामिल होने के लिए 0095126111139 पर कॉल कर सकते हैं।
एक बार फिर जिक्र पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में हुकूमत की जानब से कस्टम एक्ट के निफाज के फैसले को वापस लेने के बाद डिवीजन भर के तमाम अजला में जश्न का सा समा है और स्वात और अपर दीर में तो मुख्तलिफ अजला में रैलियां भी निकाली गईं। इस फैसले पर इलाके के लोग जहां एक तरफ खुशियां मना रहे हैं तो वहां तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तफसील स्वात से सैयद अनवर शाह की रिपोर्ट में।
कस्टम एक्ट के नफाज का फैसला वापस लेने पर इलाके के लोग जहां एक तरफ जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। स्वात ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर अब्दुल रहीम ने बताया कि हमारी सूबे की वजीर आला ने बहुत बड़ी गलती की थी कि मुंतखब नुमाइंदगान और इलाके के इमायदीन को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला किया था।
बुनियादी बात ये थी कि कस्टम एक्ट के फैसले का ऐलान होती ही हम हैरान इस बात पर थे कि नहीं मकामी मायदीन को इतमाद में दिया है न कौमी सूबाई असम्बली को, और हमारे वजीर आला ने बहुत बड़ी सख्त गलती की है। गलती मैं इसलिए कहता हूँ कि एपेक्स कमेटी के इजलास में ये बात उठाई गई थी कस्टम फ्री गाड़ियों के बारे में, तो उसने कस्टम एक्ट गाड़ियों के कस्टम पेड करने के बजाय एक ऐसे जालिमाना एक्ट को यहाँ धकेल लिया कि वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। फिर जब उसको महसूस हो गया कि गलती मुझसे हो गई है तो उन्होंने दोबारा समरी भेज दी। बहरहाल वक्त लग गया लेकिन ये खुशी की बात है हमारे लिए।
इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हैदर अली खान ने बताया कि ये गलतफहमी है कि ये समरी सूबाई हुकूमत ने भिजवाई थी। उनके मुताबिक चारसद्दा में यूनिवर्सिटी पर होने वाले हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में एपेक्स कमेटियां बनी, जिस पर सूबे की एपेक्स कमेटी ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी दायरे में लाने की सिफारिश की थी क्योंकि खदशा था कि ये गाड़ियां दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती है। इस बाबत वजीर आला ने समरी भिजवाई थी लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस आड़ में कस्टम एक्ट और दीगर टैक्स नाफिज किए। لوگوں کی اکثریت کسٹم ایکٹ کے نفاذ کے فیصلے کی ذمہ دار صوبائی حکومت کو ٹھہرا رہی ہے. اس حوالے سے سیدو شریف کے رہائشی آصف خان نے بی بی سی کو بتایا کہ صوبائی حکومت کے اس اقدام کے بعد لوگ اتنے متنفر ہو گئے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کا کونسلر تک کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت نے اس حوالے سے لوگوں کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا.
میرے خیال میں آئندہ الیکشن میں تو پی ٹی آئی ایک بھی سیٹ نہیں جی سکتی، چاہے وہ کونسلر کا سیٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ساری سٹوری کے پیچھے ہمارے کی پیچھے کی وزیر اعلیٰ ہے نا، اس کا ہاتھ ہے.
خیال رہے کہ کسٹم ایکٹ کے نفاذ کے فیصلے کے خلاف ملاکن ڈویژن کے تمام اضلاع سوات، دیر اپر، دیر لوئر، بنیر، شانگلہ، چترال، ملاکن بشمول کوہستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کی گئی تھی، اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان و عہدیداران، تاجر برادری، وکلاء اور بلدیاتی نمائندوں سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے احتجاجی جلسے اور مظاہرے کیے تھے.
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے گاؤں کمرہ روڑو میں پچھلے 68 سالوں سے لڑکیوں کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی پرائمری اسکول نہیں مہیا کیا گیا. سکردو سے صحافی موسیٰ چکونگلا کی رپورٹ.
پاکستان کے دلکش شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کے پرامن خطے میں تعلیم کے طلب بھی کسی دوسرے علاقے سے ہرگز کم نہیں، چاہے وہ تعلیم لڑکوں کی ہو یا لڑکیوں کی. اس کا اندازہ گزشتہ 68 سالوں سے کمرہ اوڑو گاؤں کے دورے سے ہوتا ہے. یہاں حکومت نے آج تک لڑکیوں کے لیے ایک بھی پرائمری اسکول نہیں بنایا. گاؤں کے ایک طالبہ فاطمہ نے اپنی مشکل اور مطالبہ کچھ یوں بیان کیا.
کم سے کم 4000 آبادی اور 68 سالوں سے یہاں کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے. میرے وہ کوالیفیکیشن بھی ایف اے ہے، اور یہی بھی وہاں اسکردو شہر سے حاصل کیا ہوں. گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ کمرہ میں ایک اسکول قائم کیا جائے تاکہ بچوں پورے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں. اسکردو یہاں سے 70 کلومیٹر دور فاصلے پر ہے، اور میں وہاں سے ایف اے حاصل کر کے آئی ہوں.
4000 آبادی کے اس گاؤں کے ایک تنظیم کے صدر سید حسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے مرد تنگ نظر نہیں اور لڑکیوں کی تعلیم کے خواہش مند ہیں.
علاقہ کمرہ میں تین خاص بڑے ایریے ہیں، ان میں سے ایک علاقہ استیانگ، ایک شت، ایک علاقہ اوڑو، جو جس کی آبادی 4000 آبادی پر مشتمل ہے. لیکن گزشتہ 68 سالوں سے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ یہاں پر کوئی گرلز پرائمری یا کسی حوالے سے گرلز کے لیے کوئی ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ نے نہیں بنایا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر کوئی بھی سرکاری اسکول بنائی جائے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے یہاں پر کوئی ایجوکیشن کا اہتمام نہیں ہے. ہمارے تمام گرلز جنہوں نے میٹرک یا ایف اے یا بی اے تعلیم اگر حاصل کی ہے تو اسکردو جا کر یا کر یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل کی ہے.
گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے رکن کاچو امتیاز حیدر خان نے اس گاؤں کو پرائمری اسکول دینے کا وعدہ کیا ہے.
یہاں میں نے وزٹ کیا اور جو یہاں کی جو بچیاں ہیں انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا، پبلک نے ڈیمانڈ کیا کہ، اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ پہلی دفعہ کہ 68 سال گزرنے کے باوجود اتنی بڑی آبادی میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرائمری لیول کا اسکول بھی گرلز کے لیے موجود نہیں ہے. پبلک کے ساتھ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کمنٹمنٹ کیا ہے کہ میری ابھی اس سال کی 2016-17 کی جو اے ڈی پی بھی ہے اس میں میں ایک گرلز اسکول اوڑو گاؤں کے لیے دے رہا ہوں. اوڑو گاؤں میں نہیں ہے، اگر گلگت بلتستان کے کسی بھی حلقے میں جائے اور پرٹیکولرلی میرے حلقے میں جو بہت بڑی آبادی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی ہے، یہاں پہ تقریباً ہر دوسرے گاؤں میں یہی مسائل. اور ریسنٹلی میں نے ایک وزٹ کیا تھا ایک بشو ویلی جہاں پہ تقریباً 10-12 ہزار کی آبادی ہے، اور صرف اب تک گورنمنٹ کے ایک پرائمری اسکول وہاں پہ موجود تھے، گرلز پرائمری اسکول. تو میں نے ریسنٹلی وہاں پہ 1.5 کروڑ روپے سے ایک گرلز مڈل اسکول کا اعلان کیا ہے.
کاچو امتیاز نے حلقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے شوق کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
8 درخواستیں اب بھی موجود ہیں، اس میں سے صرف ایک بوائز مڈل اسکول کے لیے، باقی جو 7 درخواستیں ہیں میرے پاس گرلز مڈل اسکول کے لیے کمیونٹی نے دیا ہے. تو کمیونٹی کے اندر بھی کافی شعور آ چکا ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اب لڑکیوں کو پڑھائے، وہ دور نہیں ہے کہ آپ لڑکیوں کو گھر میں بٹھائے، اب پبلک کے اندر بھی ایک اویئرنیس آیا ہے. تو الحمدللہ میں ان والدین کی اور ان لڑکیوں کی خواہشات کے مطابق اس علاقے کے اندر سے علم کی روشنی کو پھیلاؤں گا اور جہالت کو ختم کروں گا.
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام آج 100% خاندہ نہیں، تو اس کی وجہ وہ نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے سہولتوں کی عدم فراہمی ہے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا پہاڑی ضلع چترال حسین وادیوں پر مشتمل ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جنگلات کی بے دریغ کٹائی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی رفت اللہ رگزئی چند دن پہلے چترال گئے اور وہاں سے یہ رپورٹ بھیجی، جس کا آغاز چترال کی روایتی موسیقی سے ہو رہا ہے۔
چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً 14,800 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس ضلع کو دو بڑے سب ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایک اپر سب ڈویژن اور دوسرا لوئر سب ڈویژن کے نام سے مشہور ہے۔ ان دونوں سب ڈویژنوں میں جنگلات ایک وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، تاہم جن علاقوں میں گنے اور خوبصورت درخت سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ان میں بمبورت، رمبور، بیرت، ششکو، آیون اور لوئر چترال کے علاقے اور سون شامل ہیں۔ چترال میں بنیادی طور پر دیار اور شبلوت کے درخت کے گنے جنگلات سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں دیار سب سے زیادہ حسین اور قیمتی درخت سمجھا جاتا ہے اور جو پاکستان کا قومی درخت بھی ہے۔ تاہم اب کچھ عرصہ سے اپر اور لوئر چترال کے علاقوں میں جنگلات کی کٹائی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، جس سے علاقے کے قدرتی حسن کو شدید خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ چترال شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دور افتادہ پاک افغان سرحدی علاقے وادی ارسون میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ دیار کے درختوں کو بے دریغ طریقے سے کاٹا گیا ہے۔ ارسون ویلج کونسل کے ناظم سمیع اللہ کا کہنا ہے کہ اس علاقے کے عوام کو کوئی بنیادی سہولیات میسر نہیں، بیشتر لوگ بے روزگار ہیں یا وہ مال مویشی پال کر یا جنگلات کاٹ کر اپنے بیو بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ انہوں نے کہا،
لوگ اپنے بچوں کے لیے نفقے کے سلسلے میں یہ کاٹ کرتے ہیں، پروخ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اس وجہ سے کٹائی کرتے ہیں۔ سر لوگوں کا بس یہی ہی ہے روزگار ہے، ان کے لیے اور کچھ روزگار ہے نہیں، نوکری تو حکومت نے میرٹھ پہ رکھا ہوا ہے، وہ میرٹھ میں یہ لوگ نہیں آتے۔ سر ادھر قانون سے لوگ آگاہ ہی نہیں ہیں، ایسے ہے کہ لوگ بالکل قانون سے آگاہ نہیں ہے، بس لوگ کام کرتے ہیں اپنے لیے، یہ بچوں کے لیے کمائی پیدا کرتے ہیں، بچوں کے لیے روزی پیدا کرتے ہیں۔
چترال میں حکومت کی جانب سے مقامی لوگوں کو جنگلات کاٹنے کے پرمٹ یا اجازت نامے بھی جاری کیے گئے ہیں، جس کے تحت وہ مکان کی تعمیر اور دیگر ضروریات کے لیے دیار کے درخت کو ایک خاص مقدار میں کاٹ سکتا ہے۔ بعض غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے حکومت کے اس اقدام پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ چترال کے مقامی صحافی گل حماد فاروقی کا کہنا ہے کہ چترال میں جنگلات کاٹنے میں زیادہ تر باثر سیاسی شخصیات ملوث ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا،
بدقسمتی سے چند سال پہلے آپ نے دیکھو کہ میڈیا میں بہت بڑی خبر لگی تھی کہ وادی کیلاش کی بمبورت میں اچنگانے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ 144 سبز درخت کاٹے گئے اور وہ ایسے درخت تناور دیار کی بڑی قیمتی، اور یہاں جب ارسون کا وادی ہے، یہ بہت گرین رچ فارسٹڈ ایریا ہے، بہت زیادہ جنگلات ہیں، گنے درخت ہیں، مگر یہاں بھی میں نے دیکھا کہ دو قسم کی کٹائی ہوئی ہے، ایک جو دیار کی درخت ہے اس کی سبز درخت کی کٹائی ہوئی ہے، دوسرا جس کو شابلوت کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو اوک فارسٹ کہتے ہیں اور مقامی زبان میں اس کو بانج کہتے ہیں، اور یہ اس کی جو گروتھ ہے یا اس کو بڑھوتری ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اور 100 سال میں جا کے کہیں ایک پودا بالغ ہو جاتے ہیں، مگر وہ 100 منٹ میں جا کے کاٹ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کے تباہ کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جب سیلاب آیا ہے تو بنیادی وجہ ڈیفارسٹیشن ہے۔
ادھر چترال میں محکمہ جنگلات کے سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر عمر نواز کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت مقامی لوگوں کو بنیادی سہولیات اور متبادل روزگار کے مواقع فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک جنگلات کی کٹائی پر مکمل طور پر قابو پانا مشکل نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ چترال میں جن مقامات پر جنگلات کی غیر قانونی کٹائی ہو رہی ہے وہاں بنیادی سہولیات کا شدید فقدان پایا جاتا ہے، اور جہاں لوگوں کے پاس درختوں کے کاٹنے کے علاوہ اور کوئی کمائی کے ذریعہ نہیں۔ فارسٹ آفیسر کے مطابق محکمہ جنگلات میں سٹاف کی شدید کمی پائی جاتی ہے، جس سے سارے ضلع پر نظر رکھنا انتہائی مشکل ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، چترال۔ جانوت سکون کی دولت تو کیا قوم
لیکن یوں برا۔ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چیئرمین اعظم سہگل کا انٹرویو، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پی آئی اے میں انتظامیہ کی عمل داری اور اختیار نہ ہونے کے برابر ہے. یہی خبر اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی لیڈ خبر ہے، جہاں آپ اس کے علاوہ اس خبر کے بارے میں تجزیے اور رپورٹیں بھی پڑھ سکتے ہیں. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے عمر آفریدی، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں اسٹیفنی کک، اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہ زیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے پہلے باضابطہ چیئرمین اعظم سہگل کا کہنا ہے کہ حکومت نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی غرض سے اسے ایک لمیٹڈ کمپنی بنا دیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں دو افراد ہلاک ہو گئے. ان افراد کا تعلق شیعہ مسلک کے ہزارہ قبیلے سے ہے. انڈین ریاست گجرات کے وزیر اعلی نے ذات برادری کی تفریق پر اپنے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے. شام کے شمالی علاقے میں باغیوں نے روس کے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا. نتیجے میں عملے کے تین ارکان سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سری لنکا میں حزب اختلاف کی جماعتیں سابق صدر مہندر راجا پکشے کی سربراہی میں ہونے والے چار روزہ حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کا اختتام آج کولمبو میں ہو رہا ہے. برازیل کی معطل صدر جلما روزیف کا کہنا ہے کہ مواخذے کا سامنا ہونے کے باوجود وہ پورے اعتماد ہیں کہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائیں گی. جاپان کی سابق وزیر دفاع یوریکو کوئکے جاپان کی دارالحکومت ٹوکیو کی پہلی خاتون گورنر بن گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.